قال الله اللہ نے کہا انی منزلہ علیکم کہ بے شک میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں فمن یکفر بعد منکم اور تم اس کے بعد جو تم میں سے انکار کرے گا فانی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احد من العالمین تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی. اب یہ آیت 115 جو ہے اس میں ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جواب کہ میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں. انی منزلہ علیکم میں تم کو یہ مائدہ دینے والا ہوں, اب میں اس کو نازل کرنے والا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تو ایک رائے یہ ہے جو جمہور رائے ہے, کیونکہ اس میں نا اختلاف ہے کہ یہ مائدہ نازل ہوا تھا کہ نہیں. پہلے سب سے آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ مائدہ اترا یا نہیں اس سلسلے میں قرآن خاموش ہے اور کوئی بھی معتبر ذریعے سے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نے نازل کیا تھا کہ نہیں. اب یہ کہ دو رائے سامنے آتی ہیں, ایک رائے یہ ہے کہ نازل ہو گیا تھا, دوسری رائے یہ ہے کہ نازل نہیں ہوا تھا. اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نازل ہو گیا تھا یہ جمہور رائے ہے, جمہور علماء کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ اللہ نے کہا انی منزلہ علیکم کہ میں اسے تم پر جو ہے وہ نازل کرنے والا ہوں, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کا وعدہ جو یقیناً سچا ہے تو اللہ نے جب کہا کہ میں اس کو یقینی طور پر نازل کرنے والا ہوں تو پھر اللہ اپنے وعدے سے ہٹ کر تو نہیں کرنے والا, تو اللہ نے ضرور اس کو نازل کیا. اچھا دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ کہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ نازل نہیں ہوا نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا کہ میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں لیکن ساتھ ہی اللہ نے پھر اس کی ایک شرط بھی رکھی تھی, وعدے کو مشروط ٹھہرایا تھا, فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ کہ اس مائدہ کے نازل ہونے کے بعد تم میں سے جو انکار کرے گا, فَإِنِّي عَذِّبُهُ بس میں اس کو عذاب دوں گا, کیسا عذاب, عَذِّبُهُ عذاباً عذاب دوں گا اس کو عذاب, لَا عَذِّبُهُ احد من العالمین کہ ایسی سزا جو دنیا میں کسی کو نہیں دی تھی. تو اللہ نے جو وعدے کو مشروط کیا تو ایک خوفناک دھمکی کے ساتھ کہ اگر بھی اس کے بعد تم ایمان نہ لائے اور اگر تم نے انکار کیا تو ایسی سخت سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی تھی. تو جو دوسری رائے ہے اس سلسلے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ خوفناک دھمکی سن کر انہوں نے جو اپنا مطالبہ تھا وہ واپس لے لیا. تو اب پھر اصل بات کیا ہے, غیب کا علم جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ مائدہ جو تھا وہ نازل ہوا تھا یا نہیں نازل ہوا تھا, لیکن جو ہے وہ جو بات کرنے والی ہے پھر وہ یہ ہے کہ اصل جو بات پتہ چلتی ہے کہ معجزہ دیکھنے کے بعد, نشانی دیکھنے کے بعد جو قوم جو ہے وہ اس کا انکار کرتی ہے تو اللہ پھر اس کو سخت سزا جو ہے وہ دیتا ہے. جیسے ترمذی میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے مائدہ نازل ہوا جس میں روٹی اور گوشت تھا اور انہیں حکم دیا گیا کہ نہ وہ خیانت کریں اور نہ کل کے لیے جمع کریں, لیکن انہوں نے خیانت کی اور جمع کر کے کل کے لیے رکھ چھوڑا تو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیے گئے. ابن ابی حاتم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی تو فرشتے آسمان سے مائدہ لے کر نازل ہوئے, اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ سب سے شدید عذاب تین قسم کے لوگوں کو ہوگا, ایک منافقین, دوسرا اصحاب مائدہ اور تیسرا آل فرعون کو. اب آپ دیکھیے کہ اب یہ سارے احسانات اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں. اب تک بات کیا ہوئی, آیت نمبر 109 سے لے کر 115 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات گنوائے ہیں, تو پھر یہ بھی پھر یہ بھی پھر یہ بھی, حواری میرے کہنے پر ایمان لائے, پھر حواریوں کا مطالبہ, میں راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے اگر وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر میں سخت عذاب دوں گا. سارے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد اب پھر اللہ رب العزت کہے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ, يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ. اب احسانات دلا کر اب اللہ محاسبہ کرے گا, اللہ پکڑے گا, اللہ پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا. تو پہلا محاسبہ کیا ہے, पहली पकड़ किस चीज की है कि तूने लोगों को ये कहा था। नंबर दो, इत्तखिज़ूनी के बना लो मुझको, बना लो मुझको। आगे है ना इलाहैन, अब यहां पे दो खुदाओं का जिक्र है ना, तो एक मुझे खुदा बनाओ और दूसरा मेरी मां को। तो इत्तखिज़ूनी बना लो मुझको व उम्मी और मेरी मां को, कि मुझे और मेरी मां को इलाहैनी दो खुदा बनाओ, यानी मबूद माबूद दो माबूद, मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर। अब आप देखें कि यहां पर जो है हमें तीन बातें पता चलती हैं। पहली चीज कि क्या तूने लोगों को हुक्म दिया था कि मुझे माबूद बना लो, दूसरी बात कि मेरी मां को भी माबूद बना लो, तीसरी बात मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर। मुफस्सरीन कहते हैं मिन दूनिल्लाह जो है अल्लाह को छोड़कर, आमतौर पर इसके मानी मुराद लिए जाते हैं पत्थर लकड़ी की मूर्तियां, लेकिन यहां पता चलता है कि अल्लाह के नेक बंदे जो थे ना वो भी जो है उनकी भी पूजा की जाती रही, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा जो है इनको जो है लोगों ने खुदा बना लिया। तो इलाहैनी मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर दो खुदा। अब आप देखें कि अब ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनका जो है वो मुहासबा हो रहा है, उनकी पूछ हो रही है, और एक एक इनाम का जिक्र करके अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि तुम तो मेरे बंदे थे, तुम तो मेरे नौकर गुलाम थे, तुम्हें तो मेरी बंदगी करनी थी, ये सारे इनामात जब दिए तो किस लिए, कि तुम मेरे बंदे थे। लेकिन फिर ये क्या हुआ कि क्या तुमने अपनी जबान से अपनी उम्मत को ये हुक्म दिया था कि अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की बंदगी के बजाय मेरी बंदगी करो या मेरी मां की बंदगी करो। काल सुबहानका मा यकून ली अनकूला मा लैसा ली बिहक। अब ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जवाब देंगे सुबहानका पाक है आपकी जात। और सीन बा हा के मानी क्या होते हैं, तैरना तैरना तैरना। अब जो स्विमर होता है तैराक जो होता है वो क्या करता है, पानी में तेजी के साथ जो है वो तैराकी करता है, चलता है ना, क्योंकि पानी के अंदर तो कोई चीज नहीं होती, वो तैराकी कर रहा होता है। तो इसी तरह ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है अल्लाह की हमदो सना बयान करने के लिए, अल्लाह की पाकी बयान करने के लिए। पाला सुबहानका, वो कहते हैं सुबहान अल्लाह मा यकून ली, हो ही नहीं सकता था मेरे लिए ये, मा यकून ली नहीं था मेरे लिए, अन अकूला मा लैसा ली बिहक, कि मैं वो बात कहता जिसके कहने का मुझे हक ही नहीं था, कि ऐसी बात मैं कैसे कह सकता था। अब आप देखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं फौरन जो है तर्दीद करते हैं कि अल्लाह ये तो हो ही नहीं सकता था कि मैं ऐसी बात कहता, तो मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अब आप देखें कि दूसरी बात जो पता चलती है वो क्या, इन कुंतु कुल्तुहु, अगर मैंने ऐसी बात कही होती कि मुझे और मेरी मां को जो है वो खुदा बनाया जाए अल्लाह को छोड़कर, फकद अलिमता, तू तो जानता ना इस बात को। कितनी खूबसूरत बात है, बड़ी ही प्यारी बात है कि मैंने तो नहीं उनको कहा था, लेकिन मैंने उनको क्या कहा था, और अगर मैं ऐसा कहता फकद अलिमता तो तू उसको जानता, आपके इल्म में जरूर होता। तालमू माफी नफसी, आप जानते हैं जो कुछ मेरे नफ्स में है, नफ्स से मुराद यहाँ पे दिल है, कल्ब, कि मेरे दिल के अंदर जो कुछ है वो मैं जानता हूँ। वला आलमू माफी नफ्सिक, और मैं नहीं जानता जो कुछ आपके दिल में है, कि जो इल्म आपके पास है जो आपके दिल में है मैं नहीं जानता। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, आप तो सारी पोशीदा हकीकतों के आलिम हैं। अंता अल्लामुल गुयूब, गैब का इल्म रखने वाले। अब आप सोचें कि यहां पे ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने इल्मे गैब की नफी कर दी, कहा कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, और अंबिया जो थे वो गैब का इल्म नहीं रखते थे। अब यहां पर जो है क्या बात पता चलती है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो गैब नहीं जानते थे, तो गैब के इनके खजाने जो हैं वो कहां हैं, वो अल्लाह के पास हैं। और अल्लाह ही जानते हैं। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब मा कुल्तु लहुम, मैंने जो है वो नहीं कहा उनको, मा कुल्तु मैंने नहीं कहा, कुल्तु मैंने कौन ईसा अलैहिस्सलाम, मा नहीं लहुम उनको कि मैंने अपनी कौम को नहीं कहा, इल्ला मगर मा अमरतनी बही मगर जो तूने मुझे हुक्म दिया था, तो मैंने अपनी कौम को वही हुक्म दिया, वही पैगाम दिया जो तूने मुझे हुक्म दिया था, और वो क्या था, अनेबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, ये कि अल्लाह की बंदगी करो, रब्बी मेरा रब है और रब्बकुम और तुम्हारा रब भी, तो ऐ अल्लाह जो तूने मुझे हुक्म दिया तो सबसे पहले तो मैंने सरे अताज झुका दिया, रब्बी मेरा रब, तो मैंने अपनी कौम को यह बताया था कि ये है मेरा रब, और साथ ही वह रब्बकुम और तुम्हारा रब, वकुंतु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, मैं उस वक्त तक इनका जो था वो निगरान था, शहीदन मैं इनका शाहिद था, इनके अमाल पर गवाह था, मा दुमतु फीहिम जब तक मैं इनके दरमियान रहा। और दुमतु जो है इसका रूट क्या है, तो दुमतु जो है इसका रूट है दाल वाव मीम, और बात कहते हैं कि इसका रूट है दाल हमजा मीम, तो इसके मानी है जैसे मा दाइम खड़ा पानी जिसमें कुछ हरकत ना हो, दामशय किसी चीज का अरसा दराज तक बिला तगैयुर एक हालत में रहना, तो दवाम जो है वो हमेशगी के मानी देता है दवाम। अब आप देखें, आप कहती हैं दाइमी, उसकी ये हालत है कि वो बोल नहीं सकती, वो दाइमी तौर पर चली नहीं पाती, या फिर ये कि भी उसको तो फलां जो है ना जैसे दाइमी मरीज है, तो इस तरह ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि दवाम या दामा या दुमता या दुमतु, वैसे तो यह है कि एक हालत में रहना, हालत का बरकरार रहना, लेकिन जब इस पर मां दाखिल हो जाता है तो फिर मानी क्या देता है, जब मां दाखिल हो गया मुफस्सरीन कहते हैं, और जैसे लुगत के अंदर जो है फिर इसके ये मानी बताए जाते हैं कि मां के साथ जो है हर्फ नाफिया के साथ फिर ये हमेशगी के मानी देने लगता है कि वही हालत जो है जब तक, जैसे जब तक के मानी जो है फिर इसमें पैदा हो जाती हैं। अब यहां पे कहा कि मा दुमतु फीहिम जब तक मैं उनके अंदर रहा, जैसे यानी हमेशा तौर पर जब तक मेरी जिंदगी थी मैं उनके दरमियान रहा, तो यहाँ पे भी फिर वैसे दवाम के मानी भी वही हैं हमेशगी के, और उसके साथ ही जो है जब माँ उसके ऊपर आ गया तो ये जो है ये जब तक के मानी जो है वो देता है। जैसे बनी इसराइल कहने लगे कि मूसा जब तक वो लोग वहां मौजूद हैं हम वहां कभी दाखिल नहीं होंगे, इन्ना लन नदखुलहा हम हरगिज दाखिल नहीं होंगे, अबदन कभी भी, मा दामू फीहा जब तक वो इसके अंदर हैं, तो उस वक्त तक जब तक, तो मा दुमतु फीहिम जब तक मैं उनके दरमियान था, फलम्मा तवफ्फैतनी जब तूने मुझे मौत दे दी, फलम्मा तवफ्फैतनी, अब यहां पे ये जो वफात का लफ्ज है यहां पे ये लफ्ज जो है इस्तेमाल हुआ है उठाने के मानी में, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनको अल्लाह ने जो है वो उठा लिया था, जिंदा उठाया था। कुरान में वफात का लफ्ज तीन मानों में इस्तेमाल हुआ है, एक होता वफात लफ्ज ही लिखा होता है यही इसी तरह वफात, लेकिन कभी उसके मानी रफा उठाने के होते हैं, जैसे बुलंदी बुलंद करना उठा लेना। दूसरे मानी मौत के होते हैं, जैसे किसी को जो है वो बकायदा मौत दे देना, और तीसरे मानी नींद के होते हैं। जैसे कोई थोड़ी देर के लिए सोता है, सो जाता है, सोता है, तो सोना भी जो है ना, ये दरअसल एक जो है वो छोटी मौत है। हदीस में इसको छोटी मौत कहा गया नींद को। तो इसकी दलील जो है रफा के मानी में ये वफात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ सूरत आल इमरान की आयत 55 और सूरत माईदा की यही आयत 117। मौत के मानी में ये वफात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ सूरत जुमर की आयत 42। नींद के मानी में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ सूरत अलानाम की आयत 60। और यहाँ पे ये उठाने के मानी में, रफा के मानी में, फलम्मा तवफ्फैतनी, और जब आपने मुझे वापस बुला लिया, कुंत अंतर रकीबा अलैहिम, तो आप इन पर निगरान थे। तो जब तक मैं उनके दरमियान था, मैं उनको तौहीद की दावत देता रहा कि मेरा रब भी अल्लाह है, तुम्हारा रब भी अल्लाह है, तो उसकी इबादत करो। और जब मुझे तूने वहां से उठा लिया, मैं दुनिया से आ गया, फिर वो क्या करने लगे कि मुझे और मेरी माँ को जो है उन्होंने खुदा बना लिया, मैंने तो कोई हुक्म नहीं दिया था। फिर वो उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, कैसे वो शिर्क करने लगे। कुंत अंतर रकीब अलैहिम, आप इन पर रकीब थे, वा अंत अला कुल्लि शैइन शहीद, और आप तो सारी ही चीजों पर जो है वो निगरान है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, अब यहाँ पे अपनी बरात, अपनी लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। जवाब शुरू कहां से हुआ था, माजा उजिब तुम, माजा उजिब तुम का जवाब क्या दिया, फलम्मा तवफ्फैतनी कुंत अंतर रकीब अलैहिम अंत अला कुल्लि शैइन शहीद। और यहाँ पे रकीब और शहीद का लफ्ज जो है, ये दोनों अल्लाह की सिफात हैं, और दोनों का मकसद ये बताना है कि असल गवाह आप हैं, असल निगरान आप हैं, आप जानते हैं, आपके पास इल्म है, आप देख रहे थे कि वो लोग जो है वो क्या कर रहे थे, क्योंकि आप अल्लामुल गुयूब हैं। अब इससे एक बात पता चलती है जो बहुत अहम है कि जैसे नबी और रसूल जो है, जब उन्होंने अपनी कौम को एक सही पैगाम दिया और कौम ने उसके बाद जो है वो तब्दीली कर ली, तो वो उसके जिम्मेदार नहीं है। इसी तरह से जैसे दाता गंजबख्श या शेख अली हजवेरी या दुनिया में बहुत से नेक और मुत्तकी लोग सारी जिंदगी लोगों को तौहीद की दावत देते रहे, और लोगों ने उनके मरने के बाद मजार बनाकर उन्हीं को जो है उन्हीं से मांगना शुरू कर दिया, उन्हीं के गिर्द जो है वो जो है वो तवाफ करना शुरू किया, और उनसे बेटे मांगने लगे, और उनसे उनसे ही रिज्क मांगने लगे, और उनसे अपनी मसाइल का हल मांगने लगे। तो फिर उनकी पकड़ नहीं है, उन लोगों की पकड़ है जिन्होंने ये काम किया। बहुत से लोग, बहुत से लोग कहते हैं वो इतने पहुंचे बुजुर्ग और अब लोग उनके मतलब ऐसा कर रहे हैं, तो उनका उसमें कोई कसूर नहीं, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया था ना, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया था ना, उन्होंने कहा था। अब पीछे से कौम जो है उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह क्या है। ईसा अलैहिस्सलाम जो है इनकी आप जिंदगी का मताला करें और आप कुरान ही को देखें। अब आप देखें कि अल्लाह के नेक मुत्तकी पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबरों में से बड़े बड़े मौजज़ात अल्लाह ने इनको दिए। तो दुनिया में थे तो कौम जो थी उन्होंने क्या किया, इनकार किया, यहां तक कि उनके कत्ल के दर पे हो गए, सूली पे चढ़ाना चाहा। जब अल्लाह ने उनको दुनिया से उठा लिया तो उसके बाद जो है एक ग्रोह जो था उन्होंने उनको अल्लाह का बेटा बना दिया, उन्हें उनकी वालदा को भी बना दिया, और फिर वो शिर्क करने लगे। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम जो यहूदी थे, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे। इसी तरह जो है वो बहुत से नेक और मुत्तकी लोग जब दुनिया से चले गए तो उनकी मोहब्बत के गुलू में लोगों ने उनको जो है वो इख्तियारात देने शुरू किए, या उनसे वो चीजें मांगनी शुरू करी जो कि अल्लाह ही का हक है। तो इबादत में गुलू जो है ये जायज नहीं है, ना कमी करनी है ना ज्यादती करनी है, ये बहुत अहम बात है। तो यहाँ पे भी जो है वो ये बात भी पता चलती है कि अंबिया को उठाए जाने के बाद अपनी उम्मत के अहवाल और आमाल की खबर नहीं होती, वो गैब का इलम नहीं जानते, यहां से भी ये बात पता चलती है। ये आयत नंबर 118 जो है इससे हमें पता चलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो कितनी आजी और इंतसारी के साथ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो है वो बात करते हैं कि अल्लाह تیرا ثواب اور تیرا عقاب، تیری سزا اور تیری جزا، جو تو چاہے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. کہ اب اگر آپ انہیں سزا دے دیں، ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر آپ انہیں سزا دے تو آپ کے بندے ہیں، میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں، وہ تو تیرے بندے ہیں، اب تو ان کو سزا دینا چاہتا ہے. وان تغفر لهم، اور اگر تو انہیں بخش دے اور اگر تو انہیں معاف کر دے. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ غالب اور دانا ہیں. بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے ڈرتے ڈرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تیری مشیت میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، کوئی جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کر سکتا، آپ جو چاہے کریں. اور اب آپ دیکھیں کہ اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عیسائیوں کی شفاعت سے اپنے آپ کو بری کر لیں گے. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ بس معاف کر دیجئے، کیونکہ انہوں نے پہلے بات کیا کہی ان تعذبہم فانہم عبادک، تو پہلے عذاب کی بات ہے، بعد میں کہا وان تغفر لہم، اور اگر چاہے تو تو ان کو جو ہے وہ بخش دے، تو پہلے نہایت واضح الفاظ میں جو ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ تیرا دربار ہے، تیری شان ہے اور تیری مشیت ہے، تو جو کچھ کہے. لیکن اپیل بڑی درد مندانہ کی، پھر بعد میں کہہ دیا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اس سلسلے میں سورۃ انبیاء کی آیت 23 جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے کہ اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لَا يُسْ الو اما یف الو وہم یوس الون، کہ اللہ سے اس کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور بندوں سے ان کے کرتوتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ جو کچھ کرے کرنا چاہے، کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا. لا یوس الو اما یف الو وہم یوس الون، کہ اللہ کے کسی کام کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا، اس کا ہر کام جو ہے وہ حکمت کے مطابق ہے. یہ جو آیت 118 ہے، اس آیت کی بڑی شان ہے اور اس کے بارے میں ایک بڑا ہی عجیب واقعہ ہے، ایک بڑی عجیب خبر ہے. مسند احمد کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھی تو ایک یہی آیت صبح تک دہراتے رہے، ساری رات اس آیت کی تلاوت کرتے رہے. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت عزیز الحکیم. یہاں تک کہ صبح ہو گئی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اسی آیت کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، آپ اسی کے ساتھ رکوع کرتے رہے اور اسی کے ساتھ سجدہ کرتے. تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے شفاعت مانگی ہے اور اس نے مجھے وہ چیز دے دی، اور انشاءاللہ وہ ہر اس آدمی کو حاصل ہوگی جو کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائے گا. پھر ایک اور حدیث ہے، امام مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے اس قول کی تلاوت کی، رب انہن ادللنا کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کی بھی تلاوت کی ہے جو آیت 118 میں ہے، ان تعذبہم، یہ والا. پھر ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے اے اللہ میری امت، میری امت، اور رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور تیرا رب زیادہ جاننے والا ہے، اور پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. تو جبریل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ بتایا، حالانکہ جبریل علیہ السلام کو بھی وہ بھی زیادہ جانتے تھے. تو اللہ نے کہا اے جبریل، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں حدیثیں جو ہے ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی. آپ ایک رات ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہے اور اللہ سے درخواست کرتے رہے کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا. اور اللہ کا جواب تھے جو شرک جو ہے وہ نہیں کرتے تو ان کے بارے میں میں تجھے جو ہے وہ خوش کر دوں گا. اور پھر اس سلسلے میں آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انبیاء جو ہیں ان کو صرف اپنی زندگی کا پتا ہوتا ہے کہ زندگی میں لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ بھی ظاہر, باطن نہیں جانتے. پیچھے کون لوگ کیا کریں گے ان کو اندازہ نہیں. یہ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو آنے دو, یہ تو میرے امتی ہیں. فرشتے آپ کو بتائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت یہی کہوں گا جو العبد الصالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے یہ میرے امتی ہیں, یہ میری طرف آئیں تاکہ ان کو پانی پلایا جائے حوض کوثر سے اور ان کی شفاعت کی جائے, لیکن فرشتے ان کو دوسری طرف لے جائیں گے کہ نہیں نہیں نہیں, آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں تبدیلیاں کر لیں, دین کو اپنی اصلی شکل میں نہ رہنے دیا. تو یہ ہے اصل بات. پھر آیت نمبر 119 میں یہ بات پتہ چلتی ہے, قال اللہ, تب اللہ فرمائے گا, قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم, یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. تو یہ دن قیامت کا دن ہے. آج منافق جو ہے نا اپنی چکنی چپڑی باتوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. آج عبداللہ بن ابی اور اس کا کردار رکھنے والے, آج مکہ کے مشرکین, اور آج جو ہے وہ دنیا میں باتیں کرنے والے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. بلکہ کیا ہے, ھذا یوم, یہ ہے وہ دن, ينفع الصادقین صدقهم, کہ سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی, فائدہ دے گی. اچھا یہاں پہ صادقین کون ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہیں توحید پرست. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ينفع المحدین توحیدهم, مشرکین کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے لیکن جو محدین توحید پرست ہیں تو انہوں نے یہ سچائی کا عقیدہ اختیار کیا, اس لیے جو ہے وہ صادقین ہیں, اور ان کو یہ صدق جو ہے نا توحید پرست بننا ان کو نفع دے گا. تو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ جو ہے جو سچے ہیں تو انہی کی سچائی جو ہے انہیں قیامت کے دن جو ہے وہ فائدہ دے گی. اب آپ دیکھ لیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر 118 117 میں وہ جنہوں نے جو ہے وہ شرک کیا تھا ان سے برات کا جب اظہار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں آج سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. توحید پرست جو شرک نہیں کرنے والے ہیں آج وہی جو ہے وہ فائدے میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دی کہ ہاں آپ نے جو کچھ کہا سچ کہا, کہ آپ نے لوگوں کو شرک کی دعوت نہیں دی تھی. لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. قرآن کا یہ انداز بہت ہی اچھا لگتا ہے. لَهُمْ جَنَّاتٌ, ایک جنت نہیں بہت سی جنتیں, بہت سے باغات, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور باغ کا وہ منظر کتنا خوبصورت ہے کہ بلندی پہ باغ ہے اور ساتھ ہی نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا ابدا, اور یہ چیز بہت ہی مسرت کن اور خوش کن ہے. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور ابدا کی قید کیا ہے؟ تاکید کے لیے ہے, ہمیشگی کے لیے ہے, کہ وہاں سے نکلیں گے نہیں, وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا. دنیا میں باغات ان کے چھن جانے کا ڈر ہے, ان پر بہاریں ختم ہونے اور خزاں کے آنے کا ڈر ہے, جوانیاں بڑھاپے میں تبدیل ہونے کا ڈر ہے, زندگیاں موت میں بدل جائیں گی, اس کا ایک دھڑکا لگا رہتا ہے. لیکن وہاں پہ جو باغات, انعام, ثواب اور بدلہ ملے گا, نفع ملے گا, ہمیشہ کے باغات ہوں گے, نہریں بہری ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے. اور پھر بڑا ہی خوبصورت ایک اناؤنسمنٹ کی جائے گی, اعلان, رضی اللہ عنہم وردو عن. اور یہ اعلان اور یہ اناؤنسمنٹ یہ بڑی خوبصورت ہے. آپ سوچیں اپنی اب تک کی زندگی کو کہ آپ نیکیاں کرتی ہیں, آپ انفاق کرتی ہیں, آپ نماز پڑھتی ہیں, آپ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہیں اور پھر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے. انفاق کیا, احسان جتا دیا, نیکی کی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے کسی کا دل دکھا دیا. نماز تو پڑھتے ہیں خدا نہ خواستہ, پھر جو ہے اب نماز کی پتہ نہیں حفاظت صحیح سے کر رہے ہیں کہ نہیں, کہیں اس میں خشوع خضوع میں کمی تو نہیں ہو گئی, کہیں رکوع اور سجدے میں چوری تو نہیں کر لی, یراؤن کی بیماری تو نہیں آ گئی, وہم کسالا نہ چاہتے ہوئے اٹھتے ہیں نماز کے لیے, منافقانہ رویہ. ایک دھڑکا ہے, ایک ڈر ہے, ایک خوف ہے راضی کرنا اللہ کو. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ یہی مثال لے لیں کہ شوہر کو راضی کرنا ہے, آپ یہ مثال لے لیں اولاد ہیں کہ والدین کو راضی کرنا ہے یا پھر اولاد کو راضی کرنا ہے. آپ صبح سے شروع ہوتی ہیں, آپ صفائی کرتی ہیں, آپ ان کی پسند کا لا کر کھانا پکاتی ہیں, آپ سلاد بناتی ہیں, آپ آنے سے پہلے گھر کو صاف کرتی ہیں. اب ہوا کیا کہ کل ہی پرسوں ایک عورت کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر کو شوگر ہے اور میں جو ہے پوری کوشش کرتی ہوں, جاب بھی کرتی ہوں اور اس کے ساتھ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو راضی کرنے کی پوری فکر کرتی ہوں, بہت خیال رکھتی ہوں, اور الحمدللہ میں اس کی گواہ ہوں کہ بڑا اچھا ماشاءاللہ وہ مینٹین کرتی ہیں. تو کہنے لگی کہ کھانا لگا ہوا تھا, سب کھانا کھا رہے تھے, میرے شوہر کو شوگر ہے, انہوں نے پلیٹ میں چاول نکالے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ چاول نہ لیں بلکہ آپ روٹی لے لیں, کیونکہ چاول میں آپ کو پتا نا کیلریز زیادہ ہوتی ہیں, شوگر پیشنٹ شوٹ کر سکتا ہے, اس کو شوگر شوٹ کر سکتی ہے. کہنے لگی بس اسی وقت انہوں نے پلیٹ کو رکھا اور ناراض ہو کر وہ اٹھ گئے اور بہت غصے میں آ گئے. اور میں سوچتی رہی کہ میں نے یہ جملہ کیوں بولا. وہ کہنے لگے تم نے میری توہین کی ہے بچوں کے سامنے, نوکر کے سامنے, فلاں کے سامنے, اور پھر وہ ناراض ہو گئے. اور ان کا فون ہی اس لیے تھا کہ میں اپنے شوہر کو کیسے مناؤں, میں کیا کروں, کہ میں پوری کوشش میں نے کی اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا, بڑی اچھی دن گزر رہے تھے اور بس کہتی ہیں کہ اب وہ ناراض ہو گئے نا. تو آپ دیکھیں کہ اب یہ ناراضگی کیسی ہے. اب اسی طرح سے آپ نے شوہر کو کہا کہ آپ سبزی لائیں, آپ گوشت لائیں, وہ ساری چیزیں جب لے کر آئے اب اس کے اندر ٹماٹر نہیں ہے اور جو سبزی کہا تھا آپ نے وہ نہیں ہے, اب ان کا آپ کا موڈ آف ہو گیا. یہ تھوڑی کہا تھا میں نے, گائے کا گوشت تھوڑی کہا تھا میں نے, بکرے کا تھوڑی کہا تھا میں نے, تو چکن کہا تھا. وہ کہتے ہیں مہنگا لایا ہوں, یہ بڑی اچھی فریش سبزی لگ رہی تھی یہ لایا. آپ کہتی ہیں آپ پٹکتی بھی پہنچ دور چلی جاتی ہیں, یہ تھوڑی کہا تھا جو آپ اٹھا کے لے آئے, یہ تو بچے کھاتے نہیں ہیں, یہ جو ہے کریلے اٹھا کر لے آئے, کتنا مشکل ہے ان کو چھیلنا اور پکانا, اور پالک کون صاف کرے گا, یہاں تو اتنی صاف ستھری مل جاتی ہے پیکنگ کے اندر. اب آپ ناراض ہو گئے, اب انہوں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو راضی کرے. اسی طرح آپ جو ہے وہ شوہر کے گھر آنے سے پہلے آپ نے پوری سارا کچھ کر کے رکھا ہے, لیکن اب جو ہے وہ کیا نقصان, آپ سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے سلاد تو کاٹی پر کھیرا چھیلا نے. اب انہوں نے, وہ کہتے ہیں مجھے کھیرا جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہوتا چھلکے کے ساتھ, کھیرا چھیلا کیوں نے. اب آپ کہتی ہیں دیکھو کتنی محنت سے سب کچھ کیا ہے لیکن اب میرے شوہر جو ہے مجھ سے ناراض ہے. یا یہ کہ آپ نے کھانا پکایا, بچوں کو دیکھا, ڈاکٹر کے پاس گئی, بچوں کی اپوائنٹمنٹ یہ وہ سب کر کے آپ گھر آئیں اور اس کے ساتھ ہی شوہر جو ہے وہ آگئے اور گھر گندا تھا. اب آپ کے شوہر کو صفائی بڑی پسند ہے اور گھر گندا دیکھ کر اب وہ ناراض ہے, غصے میں ہے یا ان کا موڈ آف ہے, وہ اظہار نہیں کرے لیکن نظر آ رہا ہے کہ ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی. اب آپ کہتی ہیں دیکھو وہ کھانا ان کو نظر نہیں آتا, ان کو جو ہے وہ کپڑے دھلے ہوئے نظر نہیں آتے. پھر آپ کہتی ہیں ان کو میری یہ صحت نظر نہیں آتی, اور پھر آپ کبھی منہ کے اندر ایسے جملے بولتی ہیں کہ میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی, کہاں میری شادی ہو گئی نا. کبھی آپ سوچتی ہیں پتہ نہیں اس آدمی کو راضی کرنا کتنا خوش کتنا مشکل ہے نا, اے اللہ تو نے تیرے رسول نے یہ فرما دیا کہ شوہر کو جو عورت راضی کر دے وہ جنت کے کس دروازے سے جو ہے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے یہ کتنی مشکل حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی. اے اللہ تجھے راضی کرنا آسان ہے، نمازیں پڑھنا آسان ہے، فلاں کام کرنا آسان ہے، یہ تو بڑی مشکل جو ہے، یہ بڑی سخت آزمائش ہے. اور پھر بعض عورتیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی علیحدگی کا سوچتی ہیں، کبھی خلا کا سوچتی ہیں، کبھی ناراض ہو کر جا کر بیٹھ جاتی ہیں، لیکن انتہا ہے زندگی، انتہا ہے زندگی. غم زندگی، غم بندگی، غم جاوداں، غم دو جہاں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان ہے نا. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، بہت ہی اچھی، بڑی پولائٹ، بڑا اچھا اخلاق رکھنے والی ہے، تھی اور ہے. اور ان کی ساس کچھ کچھ عرصے میں ان کے پاس آیا کرتی تھی. تو ساس آئی اور اس کے بعد جو ہے، ساس کے آنے سے پہلے وہ تیاری شروع کر دیتی تھی کہ ان کا بیڈ روم سیٹ ہو رہا ہے، ان کے پسند کے کھانے کی چیزیں، ان کے کپڑے بنا کر رکھنا ان کی پسند کے مطابق. پھر ان کے دوستوں سے بھی وہ رابطہ رکھتی تھی جو آئیں گی تو اب دعوت کرنی ہے، ان کو بلانا ہے، ایڑی چوٹی کا زور بہت اچھی کوشش کرتی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے ساس آئیں، پھر کچھ دن گزرے، پھر اس کا فون تھا کہ میری ساس جو ہے ہمارے گھر میں تو ایک ہنگامہ ہو گیا. میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگی میں نے سارا کچھ کیا پر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے باتھ روم میں پیس نہیں چینج کی، پیس پرانی تھی اور صابن پرانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو میری کوئی کیئر نہیں ہے کہ اس نے نہ پیس بدلی ہے اور نہ صابن، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت دیا تھا، بہت سے کمرے، ساس کا کمرہ بھی الگ، بہت ہی خوبصورت سب کچھ، اور لیکن یہ کہ پیس تبدیل نہیں ہے اور صابن تبدیل نہیں ہے، اور گھر میں جو ہے نا موڈ آف ہے اور لڑائی ہو گئی، اور اب جو ہے وہ اپنا موڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہی نا. تو میں سوچتی ہوں اکثر ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ آپ پوری کوشش کر لیتے ہیں، پھر جب مسئلہ ہوتا ہے، پھر جب ہنگامہ ہوتا ہے، پھر جب جھگڑا ہوتا ہے، پھر جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر اصل بات کیا ہے کہ کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور انہی ساری مثالوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں کہ حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، سب کو راضی کرنا ہے، جو رشتے ہیں درجہ بدرجہ ان کو سب کو راضی کرنا ہے، اور اس کے بعد اصل راضی تو رب کو کرنا ہے. اللہ جانتا ہے دل میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے اندر کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے. اور اللہ جو ہے وہ دن ہوگا کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے گا. تو جب بھی کچھ کر رہے ہیں تو جو دوسرے رشتہ دار ہیں نا، شوہر ہے تو بیوی کے رویے پر، بیوی ہے تو شوہر کے رویے پر، والدین ہے تو اولاد کے رویے پر، اولاد ہے تو والدین کے رویے پر، بہو ہے تو ساس کے رویے پر، ساس ہے تو بہو کے رویے پر، دوست ہے تو دوست کے رویے پر. دوسروں کے رویوں پر اپنے عملوں کی بنیاد مت رکھیں کہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ بہت غصہ کرتے ہیں اور وہ سراتے نہیں ہیں، وہ تعریف نہیں کرتے، وہ قبول نہیں کرتے، وہ مانتے نہیں ہیں، اور میں تو کتنی مصیبت میں ہوں اور میں کتنی آزمائش میں ہوں، اور اب جائے بھاڑ میں جائے یہ سب کچھ. اب آپ کیا کرتی ہیں پھر؟ نیکی کرنا بڑا آسان ہے، نیکی کر کے سنبھالنا بہت مشکل ہے. آپ پھر کیا کرتی ہیں؟ آپ پھر سارا کچھ جو کیا کرایا ہے اس کو ضائع کر دیتی ہیں. تو یہ مطلوب نہیں ہے. کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، ایک ہی راستہ ہے اور مشکل راستہ ہے، لیکن اس کا اینڈ جنت ہے اور رب کی رضا ہے. اور اس پر رسول اللہ چلے، اس پر انبیاء چلے، اس پہ صحابہ اور صحابیات چلے، اور یہ ہے ایمان اور آزمائش کا راستہ. رضی اللہ عنہم وردو عن، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے. اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ گواہی اللہ نے دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کیسا تھا ان کا کردار، کیسا تھا ان کا ایمان لانا. ایک تو تھے حواری جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کا ساتھ دینے والے، اور ایک صحابہ اور صحابیات جو رسول اللہ پر ایمان لانے والے اور ان کا ساتھ دینے والے. اور آج انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے، آج رسول اللہ کے اسوے کو اپنانا ہے. ذالک الفوز العظیم. اور یہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے. قرآن میں کامیابی کے لیے دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک ہے مفلحون، فالحام، فالحا، ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو ملے بڑی محنت کے بعد، بڑی مشقت کے بعد، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. فارمر فلاحن، کسان کو بھی فلاحن کہتے ہیں، بڑی محنت مشقت کرتا ہے پھر اس کو کہیں جا کے کامیابی ملتی ہے. اور فوز جس کامیابی کو کہتے ہیں کہ اگر وہ کامیابی ملے تو اس کو دیکھ کر وہ نہال ہو جائے، خوش ہو جائے، اور اگر کامیابی نہ ملے تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تباہی ہی تباہی ہے، پھر آگ ہے، جہنم ہے، گڑا ہے. تو فوز یہ کامیابی کا دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ فلاحن اور دوسرا فوز. ذلک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بڑی خوبصورت آیت ہے، اور پورے قرآن کا نچوڑ بھی اور پوری سورت کا نچوڑ بھی. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمانوں اور زمین، یہاں پہ آسمان جمع ہے اور زمین واحد ہے. زمین کا لفظ اسم جنس ہے، تو سات آسمان ہیں، سات ہی زمینیں ہیں. تو زمینوں اور آسمان، وما فیہن اور جو ان کے درمیان ہے، تو معنی کیا ہے؟ کل کی کل کائنات کے اندر جو کچھ ہے، ان سب کی اصل حقیقت کیا ہے؟ للہ ملک، اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ ہے بادشاہ، اللہ ہے جو ہے وہ حقیقی، جو ہے وہ مالک. مالک یوم الدین، دنیا کا بھی مالک اور آخرت کا بھی مالک. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کرے. تو یہ آیت جو آخری آیت ہے، یہ دراصل جو ہے اللہ کی قدیر کی صفت کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ ایک طرف شرک کرنے والے اور وہ شفاعت پر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف ایمان لانے والے اور توحید پرست بننے والے، جن کے لیے ذالک الفوز العظیم ہے، جو بڑی کامیابی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آسمانوں زمین کے اندر اصل حکومت اللہ کی ہے، اصل بادشاہت اللہ کی ہے. تو اے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. لوگوں، اللہ والے بن جاؤ، معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، اللہ پر ایمان لاؤ اور سچے مسلمان بن جاؤ. تو یہ ہے سورۃ المائدہ جو بتا رہی ہے کہ مسلم بنو، اپنا آپ اللہ کے سپرد کرو، اللہ کی بندگی اور اطاعت اختیار کرو، اور یہ دنیا کی زندگی جو چھوٹی سی منی سی زندگی ہے، اس میں جو ہے صدق، صداقت، سچائی، اس کو جو ہے وہ اختیار کر لو، کیونکہ یہ ہے بڑی کامیابی. اور سچائی کیا ہے؟ توحید پرست، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو مل جائے. ذالک الفوز العظیم، اس کے نتیجے میں جنت ہے، اس کے نتیجے میں ہی رب کی رضا ہے. توحید پرست بننا، 100 خداوند ملے، ایک سے ایک سجدہ طلب، انسان سخت مراحل سے خدا تک پہنچا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، ہم سب سے راضی ہو جائے. آپ پڑھتے پڑھتے آپ نے سورت الفاتحہ پڑھی، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ البقرہ مکمل کی، پھر اس کے بعد سورت نساء آپ نے پڑھی، اور ماشاءاللہ اس کا کوئز ہوا، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی اس کی تیاری کی، ہے نا، بہت اچھی آپ نے اس کی تیاری کی. اور سورۃ المائدہ اس کی بھی آپ تیاری کریں، اس کے لفظی ترجمہ، اس کا روٹ ورڈ، اس کے کوئز. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ پیپر دیتی ہیں تو آپ بس لکھ دیتی ہیں جو لکھنا ہوتا ہے، اب لکھنے کے ساتھ نا بولنے کی پریکٹس بھی کریں، کیونکہ انبیاء کا مشن کیا تھا کہ لوگوں کو دعوت دینے والے. ماذا اجبتم، کہ وہ کیا کہتے تھے کہ لوگوں نے کیا جواب دیا. تو اب جو ہے یہی مشن جو آپ نے سورۃ نساء میں بھی پڑھا، کہ جو ہے وہ اللہ پوچھے گا نا، اللہ پوچھے گا، اور جس کی جواب دہی کے احساس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، تو آپ یہ نیت کریں کہ مجھے بہترین دائی بننا ہے، مجھے بہترین طریقے سے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں. ایک جملہ، ایک آیت، ایک بات ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دے، ہو سکتا ہے کسی کے سوچوں کے دھارے بدل دے، کسی کو جینے کا سلیقہ سکھا دے، کسی کے ڈپریشن کو ختم کر دے، کسی کو دنیا میں بھی حسنہ کے ساتھ آخرت میں حسنہ دے دے. تو ہانکے پکارے لوگوں کو دعوت دے. ٹوٹی ہوئی منڈیر پر چھوٹا سا ایک دیا ہوا سے کہہ رہا ہے طوفان چلا کے دیکھ. اٹھئے اور مدثر بن جائیے، مزمل بن جائیے، بہترین دائی بنیے. اور بہترین دائی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اور ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.